نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج 29ویں شب ہے، شب قدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کے انوار و برکات عطا فرمائے. آپ حضرات تو 21ویں شب سے یہاں ہیں، انشاءاللہ ساری راتیں ہی آپ نے پالی. یقیناً اگر شب قدر آ چکی ہے تو بھی آپ نے شب قدر میں جاگ کر یا سو کر حاصل کر لی، کیونکہ اعتکاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دولت سوئے سوئے بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی سو رہا ہو لیکن اجرت اسے پوری مل رہی ہے. اس رات کے جو انوار و برکات ہیں معتکفین کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 9 دن یہاں گزار لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اب یہ چل چلاؤ کا موسم آ گیا. ہو سکتا ہے آخری رات ہی ہماری ہو یہاں مسجد میں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آئندہ پھر دوبارہ زندگی میں یہ رات آئے یا نہ آئے. اس لیے ایک تو یہ کہ جو باقی رہ گئی ہے رات اور دن، اس کی خوب قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، ان کو راضی کر لیں. ان کو راضی کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ان کو اپنا بنا لیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہیں ہی، لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا بنائیں. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں غالباً یہ آتا ہے کہ جب منکر نکیر فرشتے ان کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا تو بعض نے خواب میں دیکھا اور یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ پتا ان سے پوچھ کے آؤ کہ وہ بھی ہمیں پابندی سمجھتے ہیں کہ نہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سمجھے، ہم اس لائق بن جائیں. تو حقیقت یہ وہ تو ہمارے ہیں، اس لیے اس رات میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے. اسی طرح اتنے دن جب یہاں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو تو اس کی معافی تلافی بھی ہمیں کرنی چاہیے. جانے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جدا ہو جائیں پھر کوئی کسی سے ملے ہی نہ، اور ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہو برا بھلا، دل میں وہ لے کر چلا جائے تو وہ ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمہ رہ جائے گا. اس لیے اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے، کم از کم اتنا ضرور کہہ دیں کہ بالکل ہمارے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، تمہارے پیٹ پیچھے کوئی بات کہہ دی ہو تو معاف کر دیں، تاکہ اپنی غلطیوں کی تلافی بہرحال ہو جائے. پھر یہ کہ مسجد سے تعلق مسلمان کا صرف رمضان میں آخری عشرے میں نہیں، سال کے ہر دن ہونا چاہیے، 5 وقت ہونا چاہیے، اور یہ تعلق مضبوط اور قوی ہو. جس رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم رمضان میں فکر کرتے ہیں، وہی رب سارے سال میں بھی ہوتا ہے. جس نماز کی فکر ہم رمضان میں کرتے ہیں، وہی نماز باقی ایام میں بھی ہوتی ہے. یہ اب بھی فرض ہے، اس کے علاوہ پڑھیں گے تب بھی فرض ہے. تو فرائض کے سلسلے میں کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے. فرائض و واجبات یہ بہت ضروری، ان کی ادائیگی. تو فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی نہ ہو. اسی طرح سے نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز درست ہے یا نہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہوگی یہاں پر کہ نمازیں درست ہو جائیں، کچھ صورتیں درست ہو جائیں. تو یہ اصل میں آپ کی خیر خواہ ہے، ورنہ کسی کو کیا پڑی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیے، لیکن پھر بھی ممکن ہے کوئی رہ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ بعد میں اپنی نمازوں کی فکر کرے کہ اس کی نماز درست ہو جائے. جو صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، کم از کم وہ صورتیں تو ہمیں یاد ہوں صحیح طور پر. پورا قرآن مجید ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا صحیح یاد ہو اس کی تلاوت کرنا اصل چیز ہے. اب اگر کسی آدمی کو 10 صورتیں یاد ہیں اور باقی قرآن مجید صحیح طور پر یاد نہیں ہے، اب اس کی فکر نہ کرے کہ میں سارا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے، بلکہ وہ 10 سورتیں بار بار پڑھتا رہے اور آگے ایک ایک دو دو آیتیں سبق لے کر ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، اپنا قرآن مجید ضرور ٹھیک کرے. حتیٰ کہ اس میں اگر ہمیں نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے بالکل ابتدا سے، تب بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے. الف با تا تھا بالکل شروع سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا اور ہمارا قرآن مجید ٹھیک ہو گیا تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر قرآن مجید ہی ٹھیک نہ ہوا تو ہماری نمازیں بھی خراب ہو رہی ہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک بات، پاکی ناپاکی طہارت، اس سلسلے میں بھی آدمی کو چاہیے کہ مسائل کو جانے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا. اب غسل میں کتنے فرائض ہیں عام طور پہ معلوم نہیں، بس آدمی یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے پر نہانا فرض ہے، نہا لیا، لیکن پانی اوپر ڈال لیا، نہ اس نے غرارہ کیا، نہ اس نے ناک میں پانی ڈالا، نرم حصے تک گوشے تک پہنچایا. اسی طریقے سے بعض جگہوں سے پر ناپاکی ہے، ان کو اس کو صاف نہیں کیا، یا بعض مقامات ایسے ہیں کہ اس میں اچھی طریقے سے جو ہے وہ پانی نہیں پہنچایا، تو اس طرح سے پھر غسل بھی صحیح نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں غسل کے طریقے آنے چاہیے، صحیح طریقہ وضو کرنے کا آنا چاہیے، سنت طریقہ. تو یہ سارے کام سیکھنے کے کرنے کے ہیں بھائی. اور پھر آدمی صرف یہیں تک نہ رہے، یہ تو عبادات سے متعلق چیزیں، اس کے بعد پھر دیگر معاملات آ جاتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، یا ہمیں کیسا تعلق رکھنا چاہیے اس کی فکر کریں. اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں. ہم یہاں سے جب جاتے ہیں، دیکھیے کوئی آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. یہ ہمارے ایک معاشرے میں یہ چیز آ چکی ہے. کوئی آدمی اگر روزانہ سنیما گھر جا رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا تم کیوں جا رہے ہو. حتیٰ کہ اگر کوئی بد نظری اور بد نگاہی کر رہا ہے، یا ایسے تعلقات اس کے کسی سے قائم ہیں، تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا اس زمانے میں کہ بھئی یہ کوئی بری چیز ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے تو کوئی روک ٹوک آپ کو نہیں کرے گا، لیکن جہاں آپ نے دین کی طرف چلنا شروع کیا، یاد رکھو آپ کے امتحان شروع ہو گئے. قدم قدم پر میں یہ تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہوا، دیکھو حالت دیکھو اس کی، 10 روزہ لگا، اب بھی بات بات پر آپ کو تانا ملے گا. ذرا سا غلط چلے لوگوں نے چھوڑنا نہیں. یہ آپ کو میں پہلے بتا دوں، نماز پڑھتے ہیں تو وہ سب تکلیف ہے، نماز پڑھ کے ہی کام کرو. ایسا سمجھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو سب کام جائز ہے اس کو، ایسا تو نہیں نا بھائی. یہ دین ہم سب کے سب پر آیا ہے، ہم سب کے لیے ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے دیکھو مولوی صاحب وہ کیسے کام کر، مولوی صاحب کا دین ہے کیا؟ دین تو سب کا ہے، خالی مجھ پہ تو یہ سارا قرآن مجید جو ہے نہیں ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا باقیوں نے نہیں کرنا. قرآن مجید تو امت پر نازل ہوا ہے پوری، اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو سب پر سب کے لیے، ایسا نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس کا مرتبہ بلند ہے، جس کو علم اللہ نے زیادہ عطا فرمایا، اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہی بات میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر پر لا کر پہنچا دیا اپنے آپ کو. اب آپ جو بھی عمل کریں گے، ہر آدمی آپ سے چاہے گا کہ اب اس کا کوئی عمل غلط نہ ہو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ایسا معاملہ نہ کریں کہ لوگ ہم پر تو کیا دین پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہماری ذات تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن سیدھی سیدھی دین کے اوپر بات کرتے ہیں کہ میں دیکھو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، فلاں ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں. تو ویسے آدمی کتنی برائیاں کرتا رہے کوئی کچھ کہتا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو نہیں، کتنے برے کام ہو رہے ہیں دنیا میں، لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن ذرا سا اگر دین پر چلنے والا کوئی غلط کام کر لے تو اس کی وجہ بھی ہے. دیکھو بھائی، اگر کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے، اس پر ایک کیا 100 دھبے بھی لگے وہ پتہ نہیں لگتا. کالے کپڑے پہنے میں ہو، 100 دھبے بھی لگ جائیں پتہ نہیں چلے گا. صبح سے لے کر شام تک موٹر سائیکل پہ چلتے رہو، دھوئے سے آپ کی وہ کالی سیاہ مزید اور ہو جائے، کوئی نہیں کہے گا یہ اتنے دن سے پہنے ہوئے کالی ہو گئی. لیکن اگر آپ آج وائٹ کپڑے پہن کے نکلیں، خالی یہاں سے بندر روڈ ایک چکر لگا کے آ جائیں، شام کو آپ کو کپڑے بدلنے پڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ جب آدمی جو ہے وہ صحیح صحیح طریقے پر چلتا ہے، تو تھوڑی سی بھی خراب بات اس کے اوپر بری لگتی ہے. لیکن جو پہلے سے ہی سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے اس پر اور غلاظت ڈال دو، اس کو کیا ہے، فرق تو نہیں پڑتا. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو، آپ کے اوپر اب ایک دھبا بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے دیکھنا سیاہ رنگ کا. ہم جب وائٹ کالر ہو گئے تو وائٹ کالر ہی رہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل صاف ستھرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. بہرحال دین پر چلنا اس زمانے میں ایسا ہی ہے جیسے تیز دھار تلوار پر چلتا، آسان نہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ آپ میں تحمل اور برداشت، لوگوں کی بات سننے کی عادت ڈالو. سب سے بڑی خراب بات یہ ہے کہ میں دین پر بھی چل رہا ہوں، میں دین میں وقت بھی لگایا ہوا ہوں، سب کچھ ہوں، ذرا سا کچھ ہو گیا تو میں گالی پر اتر آیا، اس کو گالیاں دینی شروع کر دوں، اس سے دوسرے پر بڑا غلط اثر پڑتا ہے. پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس لیے دوسرے کی بات اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا تو پہلے سن لو، سننے کے بعد جب وہ سارا اپنا غبار نکال چکے تو اب اس کو بات جو کہنی وہ کہو، کہتے ہو بھائی تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اب میری سن لو، پھر وہ آپ کی بات سن لے گا. مجھے یاد ہے ملتان میں میں ہوا کرتا تھا، وہاں چونکہ پڑھا کرتا تھا، تو ایک دفعہ ایک جماعت چوک بازار ملتان میں آئی، وہاں پر روتک کے لوگ بہت، اور کھڑی بولی بولنے والے ہوتے ہیں تو پرواہی نہیں کرتے کسی کی، جس کو جو مرضی سنا دیں. تو ایک جماعت تھی، تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، آئے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، قصائی قسم کے لوگ تھے ساری تقریباً. ان بیچارہ ترغیب دی کہ مسجد میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، چلو دین کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی چلو ہمارے ساتھ. تو اس نے جو کچھ کہنا تھا کہنا، ایک وہ غصہ ہے اس نے پہلے لگا، چل بچل کام کر رکھنا ہے. لیکن اس نے کہا کہ بھائی چلے چلو کوئی دین کی بات سن لو، کام پڑے. اس نے دوبارہ اس کو کچھ کہا نہیں، اٹھایا گٹر تھا برابر میں ڈال دیا. بہرحال بڑے تحمل کی بات تھی، بیچارہ وہ مشکل سے اس کے ساتھیوں نے نکالا اس کو، نکال دیا. تو اس نے کہا دیکھو بھائی تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن ہم تو تم سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، تمہیں دین کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے چلو جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب تو چلے چلو. اس پر اس کا اثر ہوا اور ان میں سے پھر ایک دو لڑکے چلے گئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اور کس کو کتنی ہدایت دی ہوگی. بہرحال بات سن لینی چاہیے، دوسرے کی بات سننے کی عادت ڈالیں. آپ ایسے باہر مت ہو، غصہ ایسا نہ ہو کہ جناب غصے میں آل فال جو چاہے شروع ہو جائے. ابھی چند دن پہلے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہی بات کہی کہ میں نے آج اپنی والدہ سے میں نے بڑی لڑائی ہو گئی، اور میں نے والدہ کو جو ہے نا، میری بنتی نہیں والدہ سے. میں نے کہا والدہ تیری بیوی جو نہیں بنتی تیری، کیسی باتیں کرتا ہے؟ والدہ تو والدہ ہے، ان کا مقام تو اونچا ہے. آدمی یہ تو کہتا ہے بیوی سے نہیں بنتی، لیکن یہ کہ ماں سے نہیں بنتی، سمجھ میں نہیں آتی بات. میں نے کہا جا کے معافی مانگو، توبہ کرو جو کچھ تم نے کیا ہے، ورنہ سخت گناہگار ہوگی. اس طرح کے جملے کہہ دینا ماں سے نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی؟ اس کا کیا مطلب؟ یقیناً ماں باپ کا بھی کچھ قصور ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے والدین کا احترام، ان کی عزت، یہ تو لازمی کرنی پڑے گی. دین تو سارا کا سارا، دین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. اگر ادب نکال دو تو پھر دین ہی نہیں، بے ادبی تھوڑی دین کا نام. دین تو سارا کا سارا ادب، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. آدمی کو اگر کچھ حصہ ملتا ہے تو ادب کی وجہ سے ملتا ہے. دنیا اگر کسی کا احترام کرتی تو اس لیے کہ بھائی یہ بڑا مؤدب آدمی ہے، بڑا مہذب آدمی ہے. اس لیے بھائی ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ عہدہ برا ہونا ہے. دوسری بات ایک سمجھ لو کہ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. البتہ وہ نبوت والے اس کام ہم میں سے ہر شخص نے کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. یہ بھی الحمدللہ جو میں کر رہا ہوں نبوت ہی کا کام، اور الحمدللہ جو آپ سن رہے ہیں اس کے بعد آپ جو کریں گے وہ بھی نبوت کا کام ہو. تو جو بات آپ کے کان میں پڑ جائے اسے اپنی بات بنا لو، جب وقت پر یاد آ جائے اس کو بیان کر دو، بس وہ آپ کی بات ہے، آپ بیان کر دیں اس کو. اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اب یہ دین ہم ہی نے پھیلانا ہے، ہم ہی نے آگے جو ہے اپنے اخلاق سے دوسروں کو جو ہے وہ آرام کرنا ہے. اچھے اخلاق سے آدمی متاثر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا، ان کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی داہنے کا گال پر ہاتھ مارے تو تم الٹا پیش کر دو، کہ بھائی یہاں بھی مار لے. لیکن لازمی بات ہے کہ اس میں بھی کچھ تھوڑا سا نقص ہے، اس زمانے کے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی خان صاحب کو اگر کوئی جو ہے وہ مار دے, وہ تو نہیں کہے گا تم ادھر مار, دوسرے پہ بھی مار لو, اس کو گولی مار دے گا, اس نے ہم کو مارا کیوں؟ کیونکہ طبیعت اور مزاج الگ الگ ہے نا, بعض مزاج گرم ہوتے ہیں, اور اگر کوئی مہمان بھائی ہو تو معاملہ اور ہوگا. اس لیے سب کا لحاظ رکھا شریعت نے, جو گرم مزاج کے لوگ ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا ہے. لہٰذا اگر کسی نے مارا ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی دوسرا گال بھی پیش کر دو, بلکہ اب یہ کہا کہ اس نے تم ایک مارا تم بھی ایک مار لو بھائی, تاکہ تمہارا غصہ دور ہو جائے. اس نے ایک تھپڑ مارا تم بھی مار دو. ایک طرف تو یہ تعلیم دی, دوسری طرف یہ تعلیم دی کہ اگر معاف کر دو تو اچھی بات, معاف کر دو تو اچھی بات. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا کچھ اکرام بھی کرو. تو ہماری جو تعلیم ہے دین کی وہ کامل اور مکمل ہے الحمدللہ. اس میں ہر آدمی کا خیال رکھا گیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے مجھے مارا میں ضرور ماروں گا, تو شریعت نے کہا کہ مارو, لیکن جتنا اس نے مارا اتنا مارنا, اس سے زیادہ اگر تم نے کیا تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے, اس کا خیال رکھنا. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ نرم دل ہے تو اس کا بھی خیال رکھا گیا, بس ٹھیک ہے معاف کر دو گا. وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. دیکھو جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس میں حوصلہ اتنا ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں, اس لیے معاف بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں. کتنا معاف کرتے ہیں, رات دن نہ جانے ہم کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. اس کے گھر میں آ کر بھی ہم خاموش نہیں رہتے, کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں. الٹی سیدھی بات بھی زبان سے نکل جاتی ہے, گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں, نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کہتے. اگر وہ پکڑنا چاہیں, گرفت کرنا چاہیں تو کیا مشکل کا, کوئی مشکل نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کے بندوں کو معاف کر دو. یہی تو شب قدر کی دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, مجھے بھی معاف فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندوں کو معاف کریں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اپنے غلام کو مار رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے, اچانک ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن مسعود تمہیں جتنی قدرت اس غلام پر ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت ہے, تمہیں جتنی قدرت اس غلام پر حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے. مطلب یہ کہ نافرمانیاں تم بھی کرتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں پر پکڑ کرنے لگے تو تم بھی نہ بچو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی, فوراً فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے لیے آزاد, یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے مارا پیٹا اس کو, اب میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو تجھے آگ چھو لیتی جانتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کو تو چھو لیتی, ہمیں چھوڑ دے گی بھائی, وہ تو صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, فقیہ الامت ہیں. ہمارے جو فقہ ہے حنفی, اس کا زیادہ دار و مدار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, فقیہ الامت کے حالات ہیں. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت طاقت قدرت ہمیں دی ہے اس کا استعمال صحیح کریں, غلط استعمال نہ کریں. ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں عام طور پہ کہ دیکھو اللہ رب العزت عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب ہے قوت والا طاقت والا, کہ ساری قوت اور قدرتیں اسے حاصل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے. طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, اگر طاقت کا بے محابہ استعمال ہو جیسا کہ آج کچھ طاقتور لوگ کر رہے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے. اس لیے حکیم وہ ذات ہے کہ جہاں محسوس کرتا ہے کہ یہاں طاقت استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہاں طاقت استعمال ہونی چاہیے, جہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا ہو کہ جس میں ٹارزن جیسی قوت ہو, ایک گھوسا مارے آدمی کو مار دے, تو یقیناً ایسے آدمیوں کو پھر بعض اوقات باندھنا پڑے گا کہ اس کو باندھو, یہ طاقت کا ناجائز اور بے محابہ استعمال کر رہا ہے. اس لیے کم از کم جب طاقت ہے تو اس کا استعمال بھی درست ہونا چاہیے. اللہ نے طاقت تو سب کو دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی درست ہو. تو اللہ رب العزت عزیز بھی ہیں حکیم بھی ہیں, کہ قوت والے بھی ہیں لیکن اپنی قوت کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے، جو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کا استعمال بے دریغ نہ ہو بلکہ صحیح طریقے اور صحیح منہج پر ہو، صحیح طریقے پر ہو. انشاءاللہ اگر صحیح اعتدال کے ساتھ ہمارا کام ہوگا تو سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اگر اعتدال سے ہٹ کر ہوگا بھائی افراد و تفریط ہوگی، یہیں سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ دینی محفلوں میں آئے جائیں، علماء کرام جہاں بھی ہوتے ہیں بات کرتے ہیں دین کی، ان کی بات سنیں. ممکن ہے کسی کی بات سے ہمیں اختلاف بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہمیں اس سے 100% اتفاق ہو، ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو. اختلاف کو اختلاف کے دائرے میں رکھو. اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈنڈا اٹھا کے مار دیا کسی کو، پھر پوچھئے کہ ہمیں آپ کی بات سے اختلاف ہے، اختلاف رہے کوئی حرج نہیں. اختلاف امت رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کب تک ہوگا؟ جب تک بغض و عناد سبب للہیت کی بنیاد پر ہوگا. جب تک اختلاف اللہ کے لیے ہوگا تو یہ باعث رحمت ہے، لیکن جب اختلاف اللہ کے لیے نہ ہو، اپنی ذاتیات کے لیے ہو، اپنی بڑائی اور بلندی کے لیے ہو، بس وہیں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھو اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ کے لیے نہیں. جو اختلاف اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. امام شافعی کا ہزاروں مسلک میں اختلاف ہے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ کا ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے امام شافعی اور امام احمد سے، امام احمد اور امام مالک کا ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے دوسرا ائمہ سے، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کا گریبان جو پکڑا ہوا ہو یا سر پھوڑ رہے ہو؟ ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور وہاں جو قریب تر مسجد تھی نماز پڑھی، تو اس میں رفع دین کو ترک کر دیا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو رفع دین کرتے ہیں، یہاں آپ رفع دین نہیں کر رہے. فرمایا کہ صاحب مزار سے شرم آتی ہے. انہیں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں سے شرم آتی تھی، ہمیں زندوں سے بھی شرم نہیں آتی. تھڑا تھڑا وہ بات کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کا جو ہے وہ دل ٹوٹے یا اس سے اختلاف پیدا ہو. بات حق ہو تو پھر دل ٹوٹنے کی بات نہیں. یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جبکہ آدمی جو ہے وہ حق بات نہ کہے، تو پھر کم از کم حق بات تو کہہ رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کہہ رہا، اور غلط طریقے سے کہے گا تو یقیناً اس سے پھر جو ہے وہ اشتعال پیدا ہوگا. اشتعال ہمیں کسی کو نہیں دلانا، اختلافی بات میں کوئی گنجائش ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے جو اختلاف اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے مثلاً کینٹ اسٹیشن جانا ہے، ایک راستہ شاہراہ فیصل سے ہو کے جاتا ہے، ایک راستہ بندر روڈ سے جاتا ہے، اور ممکن ہے کوئی ایک تیسرا راستہ بھی کہیں سے جاتا ہو. تو کئی راستے ہیں، آپ جس راستے پر بھی جائیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کینٹ اسٹیشن پہنچنا. اسی طریقے سے یہ ائمہ کرام چار راستے ہیں، یہ چاروں پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت تک ہی، سمجھ آئے؟ لیکن اب اگر کوئی شافعی المسلک ہے تو ٹھیک ہے، رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ لوگ جن کا اختلاف اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ان کا اختلاف بس ایک حد تک رہتا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی. تو بہرحال ہمیں ایسا اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اور جب جانے لگا تو ان کو نصیحت کی حضرت نے، فرمایا کہ دیکھو نبوت اور خدائی دعویٰ مت کرنا، نبوت کا دعویٰ مت کرنا اور خدائی دعویٰ مت کرنا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ جیسا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے یا خدائی دعویٰ کرے؟ تو فرمایا کہ میاں نبوت اور خدائی دعویٰ یہ ہے، نبی وہ ہے جس کی بات غلط نہ ہو، اور خدا وہ ہے جس کا دعویٰ غلط نہ ہو. تو ایسا دعویٰ مت کرنا کہ اپنے آپ کو تم سمجھو کہ میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف خدا کو زیب دیتا ہے. اسی طریقے سے کسی بات پر اتنا اصرار مت کرنا کہ بس میری بات ہی صحیح ہے، کیونکہ یہ اصرار بھی نبوت کی وحی کی روشنی میں جو نبی کو ہوتا ہے بس وہی صحیح ہوتا ہے، ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات اپنی بات پہ اصرار مت کرو. بعض لوگ اتنا اصرار کرتے ہیں، اتنا اصرار کرتے ہیں کہ لڑائی لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو ذرا اختلاف اس کی تو گنجائش ہے، اور یہ اختلاف جس کے پاس علم ہوگا، عقل ہوگی، اختلاف بھی وہی کرے گا. جس کے پاس علم نہ ہو، عقل نہ ہو، اختلاف کیا کرے گا؟ کر نہیں سکتا. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، اس لیے اختلاف کر رہا ہے. لیکن اختلاف ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہ ہو. جب بات صحیح حق بات آ جائے مان لو اس کو، یہ بات صحیح کیا میں نے مانی. تو اس حد تک ہمیں جانا چاہیے.
اس زمانے میں پہلے ہی کچھ کم بارود نہیں پھیلا ہوا، بہت زیادہ بارود ہے، ذرا سی بس دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے کہ پورا جو ہے وہ معاشرہ ہمارا بڑا گٹتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مشتعل نہ کریں. کوئی اگر ہمارے مسلک پر نہیں چلنا چاہتا تو ہمارا کام یہ نہیں کہ زبردستی اس کو چلائیں. دین کی بات پہنچا دیجیے پوری خیرخواہی کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ. اب اس کے بعد اگر وہ مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، تم جس مسلک پہ رہو رہو، لڑنے کی ضرورت نہیں. آج کوئی شخص کسی کو بحث مباحثے سے اور مجادلے سے، عقلی دلائل سے رائے راست پر نہیں جا سکتا. یاد رکھیں، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل ہوتے ہیں، اس لیے دلائل کی بنیاد پر کوئی آدمی بحث مباحثہ کر کے نہیں، البتہ خیر خواہی اور للہیت کی بنیاد پر اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میں دین کی بات اسے پہنچا رہا ہوں، اس کی مرضی ہے مان لے، اس کی مرضی نہ مان لے، لیکن آپ اسے توفیق دے دیں. آدمی دعا کر کے اس کی جو ہے وہ بات دین کی پہنچا دے. اگر وہ مان لے گا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، نہیں مانے گا تو ہمارا کیا نقصان. اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرے آدمی کے لڑائی جھگڑے سے بچے، فتنہ اور فساد سے بچے، افتراق اور انتشار سے بچے، اور مسلک کی اختلافات کو، یہ دیکھیں جو مسلک کا اختلاف ہوتا ہے نا، یہ کوئی تبلیغی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی تبلیغ نہیں کی جاتی. تبلیغ تو ان چیزوں کی جاتی ہے جس میں سب برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو تبلیغ کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. دیکھیے نبی کی تعلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تعالوا، آؤ، الى کلمت، ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تم بھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ایک ایسا کلمہ جو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو تم بھی ایک مانتے ہو ہم بھی ایک مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ. سوائم، تعالوا الى کلمت سوائم بیننا وبینکم، اور کیا آگے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. ولا نشرک بھی شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو رب بھی نہیں بنائیں گے، وہی ہمارا رب. تو یہ دیکھو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، لہذا آؤ اس کلمے کی طرف آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، تم میری بات نہیں مانو گے، تو میں تم سے لڑوں گا نہیں. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار. تو یہ طریقہ ہے دوسرے کو بات پہنچانے کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اس چیز کی جس میں وہ اور ہم مشترک ہیں، اور جب وہ ہماری اس بات پر آ جائیں اب اگلی بات کی بات کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے جو ہے وہ اشتعال پیدا ہو. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، صرف نجات پانے والا ایک فرقہ. جہاں تک 72 فرقوں کا تعلق ہے تو کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. اب دیکھیے کون شخص یہ کہے گا کہ صاحب میں جہنم میں فرقے سے ہوں، کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس میں سے نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام نے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے پھر وہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے تاکہ ہم اس میں ہو جائیں، اس میں ہونے کی کوشش کریں. آپ نے ایک ہی بات فرمائی، ما انا علیہ واصحاب، یہ ہے وہ کسوٹی جس پر ہم پرکھ سکتے ہیں، جس طرح سونا اور چاندی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی، اسی طریقے سے ہم دین کی بات کو اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں جو آپ نے بتلایا. اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحاب، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. یہ آپ نے فرمایا، یہ کیسا معیار ہے، آپ پرکھ لیجئے، قیامت تک آدمی گمراہ نہیں ہوگا جو اس معیار پر رہے گا. ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. اب بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں ضروری تھیں. اب دیکھیے اس زمانے میں لوگ پیدا ہوتے تھے کہ نہیں, مرتے بھی تھے, شادیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے بھی ہوتی تھی, تو کیا طریقے انہوں نے اختیار کیے مرنے پر, کیا طریقے اختیار کیے پیدا ہونے پر, کیا طریقے اختیار کیے شادی بیاہ پر. جو طریقے آپ نے اختیار کیے, جو صحابہ نے اختیار کیے وہ اختیار کر لو, اور جو نہیں کیے اس کو چھوڑ دو. اتنا آسان ہے بالکل. اذان اس زمانے میں بھی ہوتی تھی, حضرت بلال نے کس طرح سے اذان دی اس طریقے سے اذان دے دو, اور جو باقی طریقے ان کو چھوڑ دو. کسی سے لڑنا جھگڑنا ہے ہی نہیں. اور سیدھی سی بنیادی بات, ایک سب سے ہٹ کر لوگ اگر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان سے ایک بات کیا, تو دیکھو بھائی اللہ کا مقام اللہ تعالیٰ سب سے بڑے, اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں سارے انبیاء, سارے رسول اور اسی طرح ساری مخلوق, ان سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا سارا یہی ہوتا ہے. آدمی کہتے بھائی تم بھی یہی کہہ رہے ہو, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, فرق تو کچھ بھی نہیں, اس لیے جھگڑے کا اور لڑائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر, اب کیا جھگڑا. اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, تو اسی پر سارے لوگ جھگڑے کرتے ہیں, لیکن چونکہ تعبیر مختلف طرح سے کرتے ہیں اس لیے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بات کو اس طرح سے بیان کر دیا جائے کہ جھگڑا نہ ہو. دیکھیے ہمارے بزرگوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مقام پر موجود تھے, تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی دہلی کی جو فلاں مسجد ہے وہاں چل کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں, وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان کی قدرت بہت اچھی ہے. تو ایک دوسرے صاحب کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب تو ہمارے حضرت کو گالیاں بکتے, کافر تک کہتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ ہم وہاں نماز پڑھیں. خیر یہ بات بڑے بزرگوں تک بھی پہنچ گئی, انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, بلکہ صبح جب سب نماز کے لیے اٹھے تو سب کو ساتھ لیا اور اسی مسجد میں پہنچ گئے جا کے نماز پڑھ. کسی سے کچھ کہا نہیں, لیکن سب کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے, اور پہنچ کر وہاں پر نماز پڑھی. اب نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے, امام صاحب نے بھی دیکھا, بعض مقتدی نے بھی دیکھا کہ کچھ نورانی شکلیں صورتیں نظر آ رہی ہیں, نئے لوگ ہیں, اس سے پہلے کبھی یہ لوگ نظر بھی نہیں آئے. تو خیر پھر وہ لوگ پہنچے ان کے پاس, بھائی کون ہے, بھائی حضرت شیخ الہند ہیں, حضرت فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. جب پتہ چلا امام صاحب بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ حضرات میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, میں تو آپ حضرات کو گالیاں بکتا ہوں, میں تو آپ حضرات کو یہ کہتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ تم نے جس بنیاد پر ہمیں برا بھلا کہا تو تمہیں اطلاع غلط پہنچی ہمارے بارے میں, تو جو حکم تم نے لگایا اگر واقعتاً وہ ایسی بات ہوتی تو حکم تمہارا صحیح ہے, لیکن تم سے صرف گلا یہ ہے کہ تم نے تحقیق نہیں کی. مثلاً آپ کے بارے میں ہمارے بارے میں کسی نے یہ پہنچا دیا کہ ہم علیہ باللہ گستاخ رسول ہیں, تو گستاخی رسول تو بلا شبہ کفر ہے. کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آپ نے اس حکم پر لگا دیا کہ بھائی مسلمان نہیں ہے کافر ہیں, لیکن آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی, اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی نہیں کرتے, آپ کو گواہ بناتے ہیں. اب وہ پیروں میں پڑنے لگا اور معافی بھی مانگی کہ ہم معاف فرما دیں. بہرحال بات یہ کہ دیکھیے انہوں نے اس بات کو ناک کا مسئلہ نہیں بنایا. بہت ساری غلط فہمیاں محض اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی سامنے آمنا سامنا نہیں ہوتا, لوگوں نے بیچ میں بہت ساری باتیں اشتعال والی کر رکھی ہوتی ہیں, لیکن اگر ملنا جلنا ہو جائے, بات چیت ہو جائے, سارے جو ہے وہ اختلافات ختم بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال میں عام باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں جب یہاں سے باہر جانا ہوتا ہے تو 100 آدمی ہر طرح کی باتیں کریں گے, ہمیں مشتعل نہیں ہونا. حلم اور بردباری, تحمل سے کام لو, لوگوں کی بات سنیں, ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ ہم سے ناراض کس لیے ہیں, جب وہ بات وجہ بتا دیں. میں بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں تو بعض وہ کہتے ہیں جی عبد الرشید بھی پڑھ, میں کہتا ہوں ابھی پڑھ لیتا ہوں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, اب تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بات اس کے بعد جواب نہیں ہوتا, لیکن اس کے دل میں جو باتیں لوگوں نے بٹھائی بھی ہوتی ہیں اس کا تدارک کیسے ہوگا, ازالہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے جیسے یہ بزرگ وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تک غلط اطلاع پہنچی، ہم آپ کو صحیح بات بتانے آئے کہ ہم ایسے نہیں. اب اگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی دوسرا بولے نہیں تم تو ایسے ہو، یہ تو غلط ہو جائے گا. اب وہ اس کے اوپر چلا گیا سارا معاملہ، ہم الحمدللہ صاف ہو گئے. تو اس لیے بہرحال میرے عزیز بھائی، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں دین پر جب ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب جو ہے لوگ ہم سے مختلف توقعات رکھتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ان کی عقیدت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. آپ کو اگر وہ چومنا پوجنا شروع کر دیں تو آپ کو نہ جانے کہاں پہنچا دیں گے، مینار پہ پہنچا دیں، اور خدا نہ کرے گرانے پر آئے تو ایسے گرائیں گے کہ نشان بھی نہیں نظر آئے گا. اس لیے لوگوں کی عقیدت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم ہوں بھلے بڑے، کسی کی نظر میں بڑے ہوں، لیکن یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ کسی کی نظر میں ہماری عزت ہو، احترام ہو، یہ بھی تو اس کا انعام ہے. خدا نہ کرے اگر عزت احترام نہ، اسی جگہ جو آدمی جوتے اور ڈنڈے اور گندے انڈے برسائے تو بے عزتی ہے کہ نہیں. اس لیے اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ہمارا احترام رکھا ہے. تو بہرحال ہم ایسا کام کریں گے جس سے ہمارا احترام لوگوں کے دلوں میں ہو، اس لیے نہ ہو، اگر ہو اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے سارے کام کریں. تو میرا عزیز بھائی، ہم یہاں پر جمع ہیں، ہمیں اپنی عقائد کی بھی فکر کرنی چاہیے، معاملات کی بھی، عبادات کی درستگی کی بھی، اخلاق کی بھی، اور دیگر معاشرت ہماری صحیح ہو جائے آپس میں، ان سب کی بھی، لین دین ٹھیک ہو جائے، کسی کا آدمی لے کے کھانا جائے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے انداز میں نمٹائے. تو یہ ساری چیزیں معاشرت کی ضروری ہیں. نماز روزہ تو ہم سبھی کر لیتے ہیں الحمدللہ، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ خالی اس حد تک یہ دین نہیں ہے، اس سے بھی آگے ہے دین. ان سارے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے سامنے آئیں گے. اور اصل مقصد تو یہی کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور یہاں میں آخری بات کیا کہ بات ختم کر دیتا ہوں، کہ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بات فرمائی اور بڑی اچھی بات، کہ حق بات حق طریقے سے صحیح وقت پر اگر کوئی آدمی کرے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. جب تمہاری حق بات کا اثر نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو کہ یا تو تم نے وقت کا تعین صحیح نہیں کیا، یا کہنے کا درست طریقہ نہیں اختیار کیا، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ آدمی حق کہے اور اس پر اثر نہ ہو. حق بات جب بھی کہی جاتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اسی طرح ہم جب حق بات کہیں گے تو حق بات اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے وہ اثر نہیں دکھا رہی تو یقیناً یا تو ہم نے وہ بات صحیح کہی نہیں، حق نہیں ہے وہ بات، یا وہ بات تو حق ہے لیکن طریقہ ہمارا درست نہیں ہے، سمجھ آئے؟ اور اگر طریقہ بھی درست ہے تو موقع صحیح نہیں، بعض مواقع صحیح نہیں ہوتے. ہمیں کس وقت تبلیغ کرنی چاہیے، کس وقت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے. ہر وقت تبلیغ کرنے کا نہیں ہوتا. آدمی سو کے اٹھا ہے، آپ نے کہا چل بھائی مسجد چل، یہ موقع نہیں تبلیغ کا. اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ شادی بیاہ میں الجھا ہوا ہے اور اس وقت سارے خرافات میں مبتلا ہے، اور ہم اس کو وہاں واضح نصیحت کرنے لگے، نہیں، یہ موقع نہیں. بزرگوں سے یہی بات پوچھنے کی ہوتی ہے کہ کون سے موقع پر ہم تبلیغ کریں، کون سے موقع پر دین کی بات کریں. انتظار کرو، جب موقع آ جائے اس وقت کہو، انشاءاللہ بات اثر دکھائی. لیکن اگر غلط موقع پر کرو گے کبھی اثر نہیں ہوگا. آدمی ایک ویڈیو کھینچ رہا ہے، بنا رہا ہے، اس وقت آپ جا کے تبلیغ شروع کر دو گے، دیکھو بھائی یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ایسا کام کیوں نہیں کرو، ایسا اس وقت کسی پہ اثر نہیں ہوگا. اس نے یہی کہنا اپنا کام کر جا کے، بھائی ہمیں سب پتہ، اس وقت آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. لیکن آپ انتظار کریں، بعد میں جب موقع آئے تو اس کو اکیلے میں سمجھاؤ کہ میرے بھائی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم ناراض نہ ہو تو میں تم سے کچھ بات کروں دین. اس کے بعد طریقے سے اس کو بات کرو کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے، اور اگر تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم کسی اور کے پاس چلے چلتے ہیں جہاں تم پہ اعتماد ہو، ہم بات کر لیتے ہیں چل. بہرحال ایسے طریقے سے بات کریں، اصل مقصد اس کی اصلاح ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے صحیح راستہ اختیار کر لے. تو یہی تمام کام ہیں کرنے کے. اگر حق بات ہم صحیح طریقے پر کریں گے، انشاءاللہ اپنے اندر وہ اثر بھی رکھے گی، دوسرے آدمی کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عصر کے بعد، یا عصر کے فوراً بعد نہیں بلکہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے انشاءاللہ دعا کریں گے. ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے اور آپ حضرات جو ہے وہ رخصت ہو جائیں, انشاءاللہ کچھ 10-5 منٹ کا بیان بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر جدے میں, ریاض میں اور دیگر علاقوں میں پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی, لیکن حرمین شریفین میں چونکہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے 28 کو تراویح کے بعد پھر اعلان کیا گیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم سے مہینے کے شروع میں چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی, لہذا ایک روزہ رہ گیا, اب عید کے بعد روزہ قضا کر لیا جائے, بس ختم ہو گئی, کوئی لڑائی نہیں. شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کہ اگر آلود موسم ہو, چاند نظر نہ آئے, تو یوم الشک ہے, اس دن روزہ نہ رکھا جائے. اب دو صورتیں ہیں کہ اگر چاند 30 کا ہوا تو 29 روزے تو ہو جائیں گے, اس وقت یہی سمجھا جائے گا وہ 29 ہوئے, لیکن اگر 28 کو ہی نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہے غلطی ہوئی شروع میں. اس غلطی کا ازالہ یہ نہیں کہ لڑائی شروع کر دے ایک دوسرے کو برا بلا کے, اس کا یہ ہے کہ اب قضا کر لو ایک روزہ. بس سیدھی سی بات شریعت کی ہے, آسانی پر عمل کرنا چاہیے. اور آسان بات یہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, انسان تو غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے, گدا غلطی کرے تو کیا ہے, اس کو ہے ہی گدا لیکن وہ تو جانور ہے نا, اس کی غلطی کا اعتبار نہیں, لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ بھی اللہ نے اس کا طریقہ ہی بتائے. نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ نہیں کیا ہمارے پاس, بہت سے طریقے. اسی طریقے سے شادی ہو گئی, غلطی ہو گئی, اس سے نکلنے کا بھی طریقہ ہے. یہ اصل میں ایک ایسا دائرہ ہے, جو اس دائرے میں نہیں آیا وہی پچھتاتا ہے, جو آ گیا وہی پچھتاتا ہے. اس لیے کسی نے کہا آ جاؤ پھر پچھتاتا, بجائے اس کے کہ باہر رہ کے پچھتا ہے اندر آ کے پچھتا ہے. تو بہرحال یہ چاند نظر آ جائے تب نہ, اور ایک بات اور سن لیں, 29 کا چاند نظر آ گیا تب بھی آپ کو ثواب 30 روزوں کا ملے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت. 29 چاند نظر آئے گا, ثواب 30 روزوں کا ملے گا, اور اگر 30 ہو گئے تو 30 ہو ہی گئے. اس لیے ہر حال میں اللہ سے راضی رہو, اگر نظر آ جائے تو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. بتا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ ضروری چیز ہے. اب میں نے جیسے کہ آج کیا تھا ابتدا میں, آج 29 شب ہے, شب قدر کی رات ہے. اسی طریقے سے اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں, انعام کی رات. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد تاریخ روڈ کا رخ مت کیجیے. بعض لوگ یہاں سے نکلتے سیدھے وہاں جاتے ہیں بھائی صاحب سے ملنے کہ آج کھل گیا, تو اس کا خیال ضرور رکھیں کہ ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیے لمحے میں ضائع ہو جاتی ہیں, لمحے میں. بعض اعمال ایسے نحوست والے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برس ہاں برس کی عبادتیں آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے 10 دن جو اللہ کے پاس ہم نے گزارے ہیں اور کوشش کی ہے جس حد تک بھی صحیح, میں نہیں کہتا کہ مکمل کوشش ہے ہماری, یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش, یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. باقی اور کچھ نہیں, کیونکہ ہم نہ کامل درجے کے لوگ ہیں نہ کامل درجے کے انسان ہیں, ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں بھائی رات دن, اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. تو اس لیے ہم تو سبھی خطاؤں کے بت میں, بہرحال یہاں سے نکل کر کوشش کریں کہ بازاروں میں نہ جائیں, کیونکہ شیطان کے لیے سب سے محبوب مقامات بازار ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدھا, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اس کی مسجد گھر. احب البلاد الی اللہ مساجدھا, اور اب غزل جو سب سے مبغوض ترین جگہ ہیں, الی اللہ اسواقھا, اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض جگہ وہ اسواق اور بازار. تو بازاروں میں انسان گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے, دائیں بائیں نظر زیادہ گھماتا ہے, اور جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں, البتہ اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کر لے جا کے کہ جہاں جو ہے وہ اس قسم کے رش بہت زیادہ رہا. آج تو ہر جگہ بازار ہے, یہ ضروری نہیں کہ بتائے ہوئے سے جیت لیں یا صدر جا کر لیں, وہاں رش بہت ہوتا ہے. اب تو محلے اور گلیوں میں بھی بازار کھل گئے ہیں, تو کہیں ایسی جگہ سے لے لیں اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے, ورنہ بلا ضرورت آدمی مچ جائے. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے عید کی خریداری کر لیتے, رمضان میں جاتے ہی نہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ انہیں میں کر, رمضان میں جانے کی کیا ضرورت ہے, چیز بھی مہنگی ملے, جتنی خراب چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہے کل کے دن چاند رات کو. اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں بڑی قیمتی چیزیں جو ہم لیتے ہیں، دیکھیے یہاں بھی انعام مل رہا ہوتا ہے، اور بازاروں میں جتنی بھی ان کی سال ہر سال کی چیزیں ہوتی ہیں پڑی ہوئی وہ سب نکال لیتے ہیں، لوگ بھی لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ لیلۃ الجائزہ بڑی قیمتی رات ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رات انعام کی رات ہے. یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان تک اللہ تعالیٰ نے جتنی مغفرتیں فرمائی ہیں، جتنے رحم و کرم فرمائے ہیں، اس لیلۃ الجائزہ میں تنہا ان سب کی مغفرت اتنے آدمیوں کی ہوتی ہے. 100,000 آدمیوں کی اگر مغفرت پورے 29 دن میں ہوئی ہے تو لیلۃ الجائزہ میں 100,000 کی مزید ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ہی قیمتی رات ہے، جس طرح یہ راتیں جاگنے کی ہیں اسی طریقے سے یہ چاند رات بھی جاگنے کی رات ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، میں نہیں کہتا کہ ساری راتیں جاگے، جتنا ممکن ہو سکے جاگے آدمی، اللہ کی عبادت کرے اور اس سے دعا مانگے کہ اللہ جو کچھ ہے یہ لیلۃ الجائزہ میں جو آپ نے انعامات رکھے اپنے نیک بندوں کے لیے ہمیں بھی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو بھی جاگ کر گزارنا. کہاں گئے مدد؟ ابھی ماشاءاللہ قیام اللیل میں قرآن مجید بھی آج مکمل ہو گیا، 3-3 بارے پڑھ کر الحمدللہ آج مکمل ہوا. جہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے میں تاکہ واضح ہو جائے بات، قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفل نماز تو آپ کو پتا ہے کہ مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نفل نماز کی جماعت جائز نہیں. اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں جو قرآن مجید پڑھا جائے وہ تراویح میں ہوتا ہے. تو 10 تراویح چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے پڑھائی ہے، ان سے یہ میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ بھائی 10 تراویح تم چھوڑ دیا کرو، اس لیے وتر بھی بعد میں پڑھتے ہیں، ساتھ میں وتر نہیں پڑھتے تھے ہمارے. تو یہی وجہ ہے میں اس لیے بتایا کہ عام طور پر لوگ ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں بھائی نفلوں کی جماعت ہو رہی ہے، تو نفل کی جماعت نہیں ہوتی. کوئی آدمی اگر اپنے فرض نماز پڑھ چکا ہے عشاء کے مثلا، اور جب مسجد میں آیا تو یہاں عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو اگر فرض اپنے پڑھ چکا ہے تو نفل کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے، فرض پڑھانے والے کے پیچھے نفل نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے تراویح جو پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے اگر پیچھے آدمی نفل پڑھ رہے ہوں اور آگے پڑھانے والا تراویح پڑھا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ہمارے یہاں بھی قیام اللیل جو ہوتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ پڑھانے والا تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے اور اس میں قرآن مجید مکمل کر رہا ہوتا ہے. البتہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن تراویح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نفل پڑھنا پیچھے تراویح پڑھانے والے کے پیچھے جائز. باقی اور نفلی جماعت جیسے صلاۃ التسبیح لوگ آج کل شروع کر دی انہوں نے، اس کو اللہ گلا وہ بھی میلہ بنا دیا ہے، وہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طرح تہجد کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے. دیکھو بھائی ہمارے یہاں تو تہجد گزار لوگ کم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب تہجد گزار تھے، سب صحابہ جاگتے تھے، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہو کہ آج تہجد کی نماز میں فلاں مسجد نبوی میں ادا کروں گا، سب آ جانا. کیا صحابہ کرام نہ آ سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا ان کے لیے مشکل تھی؟ وہ تو سارا معاشرہ ہی ایسا تھا کہ سب جاگ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نفل نماز تہجد کی آپ نے جماعت سے نہیں کرائی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایک آدھ خادم ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسا ضرور ہوا ایک دو واقعہ کہ مثلا آپ نے تہجد کی نیت باندھی اور ایک صاحب جو آپ کو وضو کراتے تھے وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے بھی کھڑے ہوئے غلط، یعنی بائیں جانب آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس ہاتھ کان پکڑ کے اس کو سیدھی طرف کھڑا کر دیا، یعنی امام بائیں طرف ہوتا ہے اور مختلف دائیں جانب. تو آپ نے اس طرح اگر کوئی ایک آدھ آدمی تہجد میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کی گنجائش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ آدمی ہی کی حد تک پڑھائی ہے، ہم بھی اس حد تک ہی کر سکتے ہیں جتنا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے اعلان کرنا بلانا نفل نماز جائز نہیں ہے جماعت سے، بلکہ الٹا گناہ ہے. اس لیے جو چیز جتنی ثابت ہے تراویح ثابت ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ الکسوف جائز ہے، چاند سورج گرہن جب ہوتا ہے اس وقت کی جائز ہے، اسی طریقے سے عیدین کی نماز ہے، لازمی بات ہے یہ فرض نہیں. تو جن نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا یا عملاً آپ نے کر کے دکھایا یا حکم دیا، بس اس حد تک تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی اپنی طرف سے دین میں کوئی حاشی آرائی کرنا، کوئی اضافہ کرنا، یہ جائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ابھی قرآن مجید بھی الحمدللہ مکمل ہوا، یہ حضرات پڑھ کر آئے ہیں، تو ابھی موقع بھی الحمدللہ اچھا ہے، اس لیے تھوڑی سی دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب تیرے بندے تیرے در پر آئے بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ ایسے کریم ہیں کہ ہم جیسے نالائقوں پر کرم فرماتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہم آپ سے آپ کے کرم کے ملتجی ہیں, التجا کرنے والے ہیں. آپ اپنا کرم ہم پر فرمائیے, رحم ہم پر فرمائیے, عافیت ہمیں نصیب فرمائیے, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ یہ مبارک رات ہے, شب قدر کی رات ہے, اس رات کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان انوار و برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. الہ العالمین آپ نے شب قدر کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یہ خیر من الف شہر جو آپ نے فرمایا ہزار مہینے سے بہتر ہے, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ ہمیں عطا فرما دیجئے. الہ العالمین شب قدر کی فضیلت عطا فرما دیں, شب قدر کی انوارات عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے ثمرات عطا فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں جتنے حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں, سنت اعتکاف ہو یا نفلی اعتکاف ہو, اپنے فضل و کرم سے سب کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں سب کے کاموں میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کا معامن بنا. اے اللہ معاند نہ بنا, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید بھی آج مکمل ہوا قیام اللیل میں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے, ہماری مسجدوں کو منور فرما دے, ہمارے گھروں کو منور فرما دے, ہماری دکانوں اور فیکٹریوں کو منور فرما دے. ہمارے یہاں ایک بچہ تھا جو آج کل باہر گیا ہوا ہے پاکستان سے, وہاں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا, ہسپتال میں ہے. دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل شفا عطا فرما دے, اور جو اسے تکلیف ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو راحت عطا فرما دے, گھر والوں کو اس کے سکون اور چین عطا فرما دے. اسی طریقے سے اللہ اس کو جو تکلیفیں ہیں دور فرما دے, یا اللہ جو بیماریاں ہیں دور فرما دے, یا اللہ جو آپریشن وغیرہ ہوا ہے جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے, کامیاب فرما دے. اے اللہ اسی طرح ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, جائز ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ ہم نے اس رمضان میں بڑے گناہ کیے, اے اللہ ہم نے قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی, حتیٰ کہ یہ پورا قیمتی وقت ہم نے گزار دیا اور اب ایسی گھڑی آ گئی ہے جو بالکل آخری لمحات اور ساتھ والی بات ہے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سے جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے, اے اللہ ہماری کوتاہیوں پر پکڑ نہ فرمائیے, غلطیوں پر معاوضہ نہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں, بڑے عاجز و کمزور ہیں. اے اللہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ اسی لیے ہم سے یہ غلطیاں ہو گئیں, تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اپنا کرم ہم پر فرما دے, اپنا رحم ہم پر فرما دے, اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لے. اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے, اے اللہ غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, اے اللہ ہماری ان بدعمالیوں کے بنا پر اور کوتاہیوں کے بنا پر ہم سے ناراض نہ ہونا. یا اللہ اپنا فضل فرما دے, ہم تیرے بندے ہیں, اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اے اللہ ہمیں ہماری لاج رکھ لیجیے, اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے, اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں آپ آپ کی محبت بھی عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی طریقوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں پر مختلف جگہوں کے لوگ آ کر بیٹھے, کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے, سب تیرے بندے ہیں, مختلف جگہوں سے آ کر تیرے لیے تیری خاطر یہاں پر سب جمع ہوئے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو ایک بنا دے, ہم سب کے دلوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے, ہم سے جو غلطیاں ہوں گی انہیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہماری زندگی ہے یعنی رمضان تک, آپ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں اس سعادت سعید میں, اے اللہ سعادت سعید میں اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. پھر صرف ہم اپنے ہی لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے دوسرے مغفرت مانگتے ہیں, اپنے اساتذہ اور مشائخ کے لیے مغفرت مانگتے ہیں, اپنے دوست احباب کے لیے مغفرت مانگتے ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہمارے بہت سے دوست احباب جدا ہو گئے, ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب تھے, بڑی محنت کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں ساتھیوں پر, اے اللہ وہ اس دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کے بچوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ اسی طرح اور ہمارے دیگر مسلمان بھائی, ہمارے اس مسجد کے نمازی جو ہمیشہ یہاں پر آتے تھے یا چاہے کبھی کبھی آتے تھے, اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے, رحم و کرم کے معاملے فرما. اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے, ہماری آنکھیں پتھرا گئیں, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل نرم فرما دے, اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے, اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجئے. اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہماری پکار کو سننے والا ہے؟ تو رحم فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ تیرے سب بندے یہاں بیٹھے ہیں, اے اللہ یہاں پر آج ہی اختیار کیے ہوئے ہیں, تجھے پسند ہے یا اللہ یہ بات, اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہماری اصلاح فرما دے عافیت کے ساتھ. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, ہماری بگڑی کو بنا دے, ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ بہت سو کے دلوں میں بہت سی تمنائیں ہیں, تو جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جائز خواہشوں کو پورا فرما دے, جو ناجائز خواہش ہیں اے اللہ تو اس کو ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ ناجائز خواہشوں کو ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ ناجائز خواہشوں کو ہمارے دل سے نکال دے, ناجائز تمناؤں کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے بدلے میں اپنی رضا اور رضوان عطا فرما دے. اے اللہ اپنے رضا عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہیں ان کی جان چھڑا کر عشق حقیقی انہیں عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے لیے ہر دن رمضان کا دن بن جائے, ہر رات شب قدر کی رات بن جائے, ہمارے لیے ہر دن کی ایسی قدر ہو جائے کہ وہ اے اللہ ہم اس کی قدر پہچاننے والے بن جائیں, ہر نماز اے اللہ نماز کو صحیح طور پر پڑھنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما, ہمیں اپنی مضبوط پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آئندہ سال بھی ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما, اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اعتکاف کی دولت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, اے اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما, اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما, مقبول زیارت عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت عطا فرما, آپ کی دربار کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو آپس میں محبت عطا فرما, باہم بھیر و شکر فرما, متحد اور متفق فرما, افتراق اور انتشار سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ جو کھچڑی پک رہی ہے ہمیں نہیں پتا یا اللہ یہ کیا رخ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر پیدا فرما دیجئے, شر سے بچا لیجئے. بظاہر جو چیزیں شر نظر آ رہی ہیں انہی میں خیر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو چیزیں خیر ہیں اور حقیقت میں وہ شر ہیں تو ہمیں ایسے شر سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت پناہ عطا فرما. والدین کی مغفرت فرما، عزیز رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری مسجد کی تمام نمازیوں کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو موجود نہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میرے نوجوان میرے عزیز بچے، اے اللہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں سب کی مدد فرما، سب کو دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہم یہی کچھ کر سکتے تھے، اے اللہ آگے آپ ہماری مدد فرمائیے، جو ہمارا کام تھا ہم نے کیا، اے اللہ تیرے در پہ آ گئے بے شک توفیق آپ ہی کی ہے، اے اللہ ہم استحقاق کا دعویٰ نہیں کرتے، اے اللہ بغیر استحقاق کے تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ یہاں تک آنا ہمارا کام تھا اور اپنے تک پہنچانا اب آپ کا کام ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، اپنی حفاظت عطا فرما دے، ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے بچا لے، اے اللہ رحم فرما دے اور کرم فرما دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بڑی خدمات انجام دی، سحریوں میں بھی ہمارے لیے اٹھیں اور افطار میں بھی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، لیکن محض یہیں تک نہ رہیں بلکہ پورے پورے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ان کو دین میں سے پورا پورا حصہ عطا فرما، اے اللہ وہ ہمارے روزے رکھنے کا سبب بنی، افطار کا سبب بنی، ہمارے لیے راحت و آرام کا سبب بنی، اے اللہ اسی طرح ہمارے خاندان کے لوگ، اے اللہ رشتہ دار عزیز جو ہمارے پاس آتے رہے جاتے رہے، اے اللہ دین کی نسبت سے آتے جاتے رہے تو اپنے فضل و کرم سے سب کے آنے جانے کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کو اپنے در کا بھکاری بنا دے، سب کو اپنے در پر لا کے اے اللہ آپ ڈال دے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنا لے، اے اللہ ہم چاہے جہاں بھی ہوں آپ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے، آپ سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے، اے اللہ ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، اپنی زندگیوں کی قدر نہیں کی، ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اے اللہ کوئی 50 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہو گیا، اے اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل سے اے اللہ جو وقت باقی ہے اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دے، اے اللہ جو وقت ہم نے اسی طرح سے ضائع کر دیا، اے اللہ گپ بازیوں میں اور برے کاموں میں، یا اللہ لا یعنی گفتگو اور باتوں میں، یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری پردہ دری نہ فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں رسوائیوں سے بچا، آخرت میں بھی رسوائیوں سے بچا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری فیکٹریوں کی اور دکانوں کی حفاظت فرما، ملوں کی حفاظت فرما، دفاتر کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرما، اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، اے اللہ ظالم اور جابر حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے آپ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے اور ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح تمام کفار کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اے اللہ تاکہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہمارے عمال نیک آ جائیں، اے اللہ بلا شبہ ہماری ہی غلطیاں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں پانچوں وقت نمازی بنا دے، جماعت سے نماز پڑھنے والا بنا دے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ علم دین سے محرومی نہ فرما، اے اللہ علم دین سے محرومی نہ فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ راستے سمجھ میں نہیں آتے راستے بتلا دے، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دے، الہ العالمین اپنے فضل خاص فرمائیے، رحم فرما دیجئے، جب تک زندگی ہو عافیت کے ساتھ، اے اللہ اپنی محبت میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے جو متعلقین ہیں دوست احباب ہیں، اے اللہ رات دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو نواز دیجئے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک انہیں پہنچا دیجئے، آخری سرحدوں پر پہنچا دیجئے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت عطا فرما دے، اور اس کے نتیجے میں اے اللہ آپ کا جو وعدہ ہے آپ کا جو وعدہ ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، ہمیں ان میں فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ پوری دنیا کے لوگ اے اللہ جو تو یہ یاد کرتے ہیں، اے اللہ اس میں ہمیں شامل فرما، اور ہمیں ہماری دعاؤں میں ساری دنیا کے لوگوں کو شامل فرما. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے بچا، اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی عزت، عظمت اور قد اے اللہ اس کی منزلت میں اضافہ فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی کرامت و تعظیم میں اضافہ فرما اور اسے عزت عطا فرما. پوری دنیا اے اللہ اس کی طرف جھکنے والی ہو جائے، پوری دنیا اس کی طرف رغبت کرنے والی ہو جائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بہت سے کام ایسے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں، دلوں میں اللہ ہمارے وہ موجود ہیں اور ہماری نیتوں میں وہ شامل ہیں. اے اللہ ہمارے تمام کام انجام تک پہنچا دیجئے، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، خیر و عافیت کے ساتھ سارے کام کرا دیجئے. اے اللہ بعض مخصوص لوگوں نے، خاص لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ وہ اس وقت ذہن میں میرے آ گئے جو آپ جانتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات حل فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آسانیوں کے معاملے فرما، ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اچانک موت نہ آئے، ایسی موت سے ہم پناہ چاہتے ہیں جو اچانک آ جائے اور جس میں آدمی کوئی وصیت نہ کر سکے، جس میں توبہ نہ کر سکے. اے اللہ ایسی موت سے ہمیں بچائیے، بلکہ مرنے سے پہلے ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس حال میں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ سے راضی ہوں، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری روحوں کو وہ خطاب ہو جو آپ نے فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.